بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا بیان. عنوان تو خاص ہے کہ یعنی صرف خواب کا بیان نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا بیان. گویا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ وغیرہ بیان فرما دیا، اب اس کے اخیر میں بالکل اخیری باب خواب میں دیکھنے کا ذکر. ایک تو ظاہر ہے اس مناسبت سے کہ جو شخص دنیا میں دیکھ نہیں سکا حقیقتاً، تو چلو خواب ہی میں اگر زیارت ہو جاتی ہے تو اس سے تسلی ہوتی ہے، انسان کو سکون ہوتا ہے. دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام ترمذی کا اشارہ ہو کہ خواب میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو یہ بھی خیال کر لے کہ جو حلیہ شروع میں بیان کیا گیا تھا اس کے موافق دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے. بہرحال یہ ایک مستقل بحث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب میں دیکھے تو کیا یہ ضروری ہے کہ اسی حلیہ کے موافق ہو جو شروع کتاب میں گزرا ہے، جو بیان کیا گیا ہے، یا اس کے خلاف اگر دیکھے تب بھی وہ خواب سچائی خواب کہلائے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا وہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہی سمجھا جائے گا اگر خواب میں خیال ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس پر ہم آگے بات کرتے ہیں. بہرحال جہاں تک خواب کا تعلق ہے، ایک ہماری عام معلومات کے لحاظ سے، چونکہ ایک انسان کی عام ضرورت ہے، اور قرآن و حدیث میں یا قرآن میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے آپ صلی اللہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے معبر ہونے کا اور اس زمانے کے خواب کا، اور اس کی بنیاد پر جو پورا جو ان کا معاملہ پیش آیا تھا، پہلے ان کے بچپن میں انہوں نے خواب دیکھا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، خواب ہی تھا لیکن اس کی حقیقت ظاہر ہوئی. ایک زمانے کے بعد، کتنے سالوں کے بعد، اچھا ھذا تعبید رؤیا من قبل، جو میں نے خواب دیکھا تھا بچپن میں، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی اس کی تعبیر ہے کہ یعنی جو گیارہ بھائی تھے وہ گویا کہ احتراماً سامنے جھک گئے تھے، تو وہی جو احد عشر کوکبا والشمس والقمر، والدین تھے، گیارہ بھائی تھے، تو وہ جو انہوں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر پوری ہوئی جب وہ مصر کے ذمہ دار بنائے گئے تھے، اور والدین وغیرہ ایک عرصے کے بعد بہت پریشانیوں کے بعد، جب ظاہر ہے کہ یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام ایک عرصے تک روتے رہے اور غم میں ان کی بینائی بھی ختم ہو گئی تھی، پھر جا کر اللہ تعالیٰ نے وہ کہاں عسر کے بعد پھر یسر عطا فرمایا اور پھر دوبارہ سب کو ملا دیا. تو خیر مقصد یہ ہے کہ وہاں بھی خواب کا ذکر ہے اور اس کی سچ ہونے کا ذکر ہے. پھر آگے جانے کے بعد جب وہ جیل والے دو شخصوں نے خواب دیکھا تھا اس کا بھی ذکر ہے. بہرحال خواب کی اہمیت ہے. احادیث میں بھی آگے جیسے حدیث میں آئے گا کہ خواب، یہ خواب کے بارے میں یہاں پر تو بہت ہی کم روایتیں ہیں. امام ترمذی نے تو صرف اصل مقصد ایک خاص عنوان تھا، ورنہ کتب صحیح ستہ میں اگر ہم دیکھیں، کتب احادیث میں ہم دیکھیں، تو خواب کے متعلق بہت کچھ ملتا ہے، یعنی اس کی اہمیت، اس کی تاکید، یہ سب کافی ملتا ہے اس میں. اور جیسے یہاں پر بھی ایک روایت آئے گی کہ مؤمن کا خواب یہ نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے. اس کی تشریح جو بھی ہو، لیکن بہرحال اتنا تو معلوم ہوتا ہے کہ یعنی گویا کہ ایک بہت اہم علوم نبوت سے اس کا تعلق ہے، اور یہ ایک اہم چیز ہے. تو بہرحال خواب ایک بہت اہم چیز ہے، لیکن اس کے بارے میں چند باتیں ذہن میں ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ رؤیا کے بارے میں جیسے یعنی مشائخ کا قول ہے، پتہ نہیں اصلاً کہاں سے منقول ہے، لیکن بڑوں سے چلا آ رہا ہے اور حقیقت اس کی وہی ہے کہ الرؤیا تسر ولا تغر، کہ خواب ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان کو خوش تو کرتا ہے، اس سے خوشی آ جائے چلو ٹھیک ہے، اس حد تک ٹھیک ہے، انسان کے دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن غرور پیدا نہ ہو جائے، اس لیے کہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے، بس ایک خوشخبری ہے، بشارت ہے. تو ایک خوشخبری اور بشارت ہے، اور وہ بھی قطعی نہیں، یقینی نہیں ہے. تو بس اتنا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، انسان کے لیے ذرا تسلی کا اور خوشی کا باعث ہو جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ خواب جو ہم نے دیکھا ہے اس کی تعبیر بالکل مختلف ہو، ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ نہ ہو. تو بہرحال اس کی وجہ سے انسان غرور میں مبتلا نہ ہو جائے. اسی وجہ سے جو لوگ بہت زیادہ خوابوں کے تعبیر وغیرہ کے پیچھے پڑتے ہیں تو ان کو یعنی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے, ان کو روکا جاتا ہے کہ نہیں نہیں زیادہ یعنی خوابوں کے پیچھے نہ پڑا کرو. اور صحیح بھی ہے, بہت زیادہ اس کی اہمیت دینا کہ بار بار اچھا روزانہ یہ خواب اچھا آج یہ خواب, تو بہت زیادہ اس کے پیچھے پڑنے بھی مناسب نہیں. بالکل غیر اہم سمجھنا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, ایک درمیان کی صورت ہے کہ چلو ٹھیک ہے, کچھ انسان کے لیے تسلی کا اور سکون کا باعث ہو جاتا ہے. خواب کی احادیث سے جیسے ابو داؤد شریف میں بھی روایت ہے اور دوسری صحاح میں بھی روایت ملتی ہے کہ خواب تین قسم کا ہوتا ہے. ایک تو خواب ہوتا ہے جو ملکی کہہ سکتے ہیں, فرشتے کی جانب سے دکھایا جاتا ہے, من جانب الملک, وہ تو اچھا خواب ہوتا ہے, بشرا للمؤمن, مؤمن کے لیے خوشخبری اور بشارت ہوتی ہے, وہ سچا خواب ہوتا ہے. اور کبھی ہوتا ہے شیطانی, کہ شیطان کچھ چیزیں دکھا دیتا ہے, چاہے اس میں جو بھی ہو, کبھی کبھی تخویف, ڈرانے کے لیے انسان خواہ مخواہ ڈر جاتا ہے, اچھا کوئی میرے پیچھے پڑا ہوا ہے, کوئی مجھے کچھ کر رہا ہے, یہ خیالات, اور انسان پریشان گھبرا جاتا ہے, یہ کرتا ہے, پھر پتہ نہیں کیا کیا علاج معالجات میں اور تعویذوں میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں چلا جاتا ہے صرف خواب کی بنیاد پر, تو وہ تخویف میں شیطان ہے. اس کا بھی حدیث میں ذکر ہے, جیسے یہاں پر میں نے بتایا کہ یہاں پر تو تفصیل نہیں ہے, لیکن حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ انسان تعوذ پڑھ لے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, جیسے آنکھ کھلے شیطانی خواب تھا گھبرا گیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین مرتبہ پڑھ لے, اور بائیں طرف تھو تھو تین مرتبہ, جیسے ہلکا سا تھوک اڑانے کے ساتھ جو پھونک ماری جاتی ہے اس طرح کر لے, اور دوسری طرف کروٹ بدل کر انسان لیٹ جائے, یعنی آیت الکرسی وغیرہ بھی پڑھ لے, اس طرح کی جو چیزیں, بہرحال تعوذ کا ذکر ملتا ہے, تو یہ چیز ہے. اور دوسرا ہے, اور یہ پھر فرمایا کہ تعوذ پڑھ لے اور جس طرح تین مرتبہ دم کیا جائے اس طرح ہلکا ہلکا تھوک ڈال دے اور رخ بدل دے, اور پھر فرمایا کہ اچھا اب لوگوں کے سامنے اسے بیان نہ کرے, اس لیے کہ جب بیان کرتے ہیں تو اچھا لوگ پھر اچھا اچھا یہ تعبیر ہو گیا, اچھا یہ ہوگا, اور زیادہ پریشانی کا باعث بن جاتا ہے, بس اس کو خاموش ہو کر رہنے دیں. اچھا خواب انسان دیکھے تو اس کا یہی ہے کہ وہ انسان کے لیے ایک یعنی خوشخبری کی یعنی کہ علامت کے لیے تو اس کو استعمال کر لے, لیکن دلیل کے طور پر نہیں, یعنی قطعی نہیں ہے, بس ایک ظن اور خیال کے درجے میں ہوتا ہے. اور کبھی تیسری قسم خواب کی ہوتی ہے خیالی, کہ انسان دن میں کچھ سوچ رہا تھا اور سوچتے سوچتے وہی چیز خواب میں نظر آ گئی, تو وہ صرف خیالی ہے, اس کی حقیقتاً کوئی تعبیر نہیں ہوتی. لیکن کون سا خیالی ہے اور کون سا ملکی ہے اور کون سا شیطانی ہے, شیطانی تو پھر بھی بہت سی مرتبہ پہچانا جاتا ہے, لیکن کون سا فرشتے کی جانب سے ہے اور کون سا نہیں ہے, اس میں فرق کرنا بہت سی مرتبہ انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اب حدیث میں آتا ہے, اور یعنی معبرین نے بھی اس کو ذرا تفصیل سے لکھا ہے جو تعبیر فن میں ماہر ہیں, کہ تعبیر انسان جب خواب دیکھتا ہے تو وہ معلق رہتا ہے, یعنی اس کی تعبیر وجود میں نہیں آتی جب تک کسی تعبیر کرنے والے سے تعبیر لے نہ لی جائے. الرؤیا معلقون علی رجل طائر, ایسے الفاظ ہیں نا کچھ مشکاۃ شریف میں روایت ہے. تو خواب انسان جب دیکھتا ہے تو وہ مکمل اس کے وہ وجود میں نہیں آتا جب تک کہ انسان اس کی کسی سے تعبیر نہ لے لے, جب تعبیر دے دی جاتی ہے تو اچھا پھر اس کا وقوع ہو جاتا ہے. یہ جو قریب قریب الفاظ حدیث کا میں نے مفہوم بیان کیا ہے, اور اس کی حقیقت تو ہے, لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس خواب کی بھی تعبیر نہ نکالی جائے تو وقوع میں نہیں آئے گا وہ, یعنی اکثریہ ہے اور عموماً ایسا ہوتا ہے, لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواب دیکھا تعبیر کسی سے پوچھی نہیں وقوع میں آ گیا, او اچھا یہ تو یہ خواب تھا. جیسے مثال کے طور پر میں صرف مثال دے رہا ہوں, یوسف علیہ السلام کو بچپن میں خواب کی تعبیر یعقوب علیہ السلام کو بتایا تو تھا, تعبیر بیان نہیں کی گئی تھی, اب تعبیر تھی جو بھی تھی, لیکن جب وقوع ہو گیا اس کا وجود میں آ گیا تو اچھا ہاد ابھی دور یا من قبل جو خواب دیکھا تھا یہ تعبیر وجود میں آئی ہے. تو ضروری نہیں ہے, یعنی یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے, ہمیشہ کا قاعدہ نہیں ہے کہ خواب دیکھے اور تعبیر نہیں دی گئی تو اس کا وقوع ہی نہیں ہوگا. نہیں, وہ تو وقوع تو ہونا ہے تو ہوگا, کبھی کبھی انسان اس خواب کو سمجھتا ہے کبھی نہیں سمجھتا, لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ خواب کی تعبیر جب دی جاتی ہے تو اس کے موافق واقع ہوتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خواب کی دو تعبیریں ہو سکتی ہیں, اب یہ تعبیر دی گئی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر معلق بھی تو کچھ رکھا ہوا ہے, تقدیر مبرم تو ہے, فیصلے جو حتمی ہیں اور طے ہیں, لیکن معلق کا مطلب جیسے ہم عام دعاؤں میں کہتے ہیں کہ اچھا دعا مانگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ ہے کہ اچھا بندہ دعا مانگے, فرشتوں کو کہا گیا ہے یہ دعا مانگ لے تو اس کو یہ دے دینا, نہیں مانگے تو نہ دینا, تو یہ تقدیر معلق کے اعتبار سے, اور ہم اسی کے مکلف ہیں, تو تعبیر اور رؤیا میں بھی ہمیں یہی سکھایا گیا کہ دیکھو جب انسان خواب دیکھتا ہے اچھا خواب ہے تو کسی اچھے معبر سے تعبیر, یعنی وہ شخص جو تمہارا خیر خواہ ہو, خیر خواہ اچھے سے مراد یعنی جو تعبیر ہے رؤیہ کو کچھ جانتا بھی ہو اور پھر یہ ہے کہ وہ خیر خواہ بھی ہو. ایسا نہیں ہو, ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کسی مخالف سے وہ خواب بیان کر دو کہ اس کی تعبیر وہ برعکس دے دے اور تمہارے خلاف کوئی چیز دے دے, ہو سکتا ہے وہی چیز وجود میں آ جائے. تو وہ بھی ہوتا ہے کہ تعبیر جیسی دی جائے اس طرح وقوع میں آتا ہے, لیکن وہ بھی قاعدہ کلیہ نہیں ہے, ہوتا ہے بہت سی مرتبہ ہوتا ہے. تو اس لیے اور یعنی اس کے بھی بہت سے واقعات ملتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا خواب کی تعبیر میں یعنی کسی نے خواب دیکھا کہ یعنی کوئی رزق کی تلاش میں تھا, روزگار کی تلاش میں تھا اور خواب میں بطخ دیکھی, تو تعبیر دینے والے نے کہا کہ اچھا کتنے پیسے کی کتنے تنخواہ چاہیے, یہ بھی مل سکتی ہے یہ بھی مل سکتی ہے. وہ انسان پریشان ہو گیا کہ کیسے یہ یعنی ایک چیز دیکھی ہے خواب میں تو تعبیر آپ یہ دیں. کہا کہ عربی کے لحاظ سے ہم دیکھیں گے تو بطن با طا اور طا آتا ہے, تو ابجد کے لحاظ سے اس کے اتنے حروف بنتے ہیں تو میں اس کے لحاظ سے تعبیر دوں گا تو تمہیں اتنی تنخواہ ملے گی, اور اگر اردو کے لحاظ سے بطخ تو اس میں حروف کی تعداد کے لحاظ سے وہ تعداد نمبر الگ ہوگا تو اس لحاظ سے تنخواہ ملے گی, کتنی تنخواہ چاہیے, جیسے مٹھائی کھلاؤ گے ایسی تنخواہ دلواتا تم. تو بہرحال یہ بھی کبھی ہوتا ہے, لیکن کوئی قاعدہ کلیہ نہیں, لیکن یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اس کو ہم کوئی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یعنی کیا اسی کی بنیاد پر تقدیریں بنتی ہیں. تقدیر تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے تقدیر مبرم ہو تو طے ہے, لیکن تقدیر معلق کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام اس جیسے ظاہری دنیاوی احکام کے ساتھ متعلق کیے ہیں. بیمار ہے انسان, علاج کیوں کرتا ہے, وہاں پر تو ظاہر ہے کہ یعنی تقدیر میں جو ہوگا وہی ہوگا. عبادت کیوں کرتا ہے, یہ سب ہم جو ہیں وہ ظاہری اسباب کے چونکہ مکلف ہیں, انہی ظاہر اسباب میں ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے. لیکن وہی کہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ تعبیر لی تبھی وہ وقوع میں آئے گا, تعبیر نہیں لی تو وقوع میں نہیں آئے گا, ایسا نہیں ہے, لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے. اب تعبیر دینے والا بھی مختلف اور انداز بھی ان کا مختلف. جیسے ایک وہ مثال ذہن میں رہتی ہے کہ کسی حاکم تھا کوئی, یاد نہیں کس کا واقعہ ہے, خواب دیکھا کہ اس کے سب دانت گر گئے, تو کسی تعبیر معبر سے تعبیر پوچھی, اس نے کہا کہ آپ کے تمام رشتہ دار آپ کی زندگی میں وفات پا جائیں گے. بڑی بری تعبیر اچھی نہیں ہے, تو اس کو تو قید کر دیا کہ تم نے کیسی تعبیر دی. دوسرے معبر سے تعبیر لی, اس نے کہا کہ آپ کی عمر بہت طویل ہوگی, آپ یعنی لمبی طویل عمر پائیں گے. نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے, نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے, جو انسان زیادہ عمر پاتا ہے اپنے تمام رشتہ داروں سے زیادہ عمر پاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی رشتہ دار اس کی زندگی میں وفات پائیں گے. تو بس وہ انداز کا بھی بسا اوقات فرق ہوتا ہے جس کا سننے والے کے دل پر اثر پڑتا ہے, حالانکہ نتیجہ دونوں کے ایک ہی ہے. اور انسان یہی کہا, عام طور سے لوگوں میں یہی ہوتا ہے کہ اچھا زیادہ عمر مل جائے, طویل عمر مل جائے, عافیت کے ساتھ مل جائے. لیکن طویل عمر اور عافیت کے ساتھ ملے گی تو ساتھ ساتھ میں اپنے بہت سے رشتہ داروں کو جاتے ہوئے بھی دیکھنا پڑے گا, اب جلدی جانے میں خیر ہے یا دیر سے جانے میں خیر ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھے ہوں. عمر لمبی ہوگی تو ظاہر ہے اعمال صالحہ, روزانہ کی نمازیں, روزانہ کے سجدے, اتنے زیادہ مقام قرب, اتنی اس کے رمضان کے مہینے, اتنی عبادات, پھر اس کے علاوہ تکلیفوں سے انسان گزرتا ہے, تو عمر جتنی طویل ہوگی اتنے انسان مراحل سے گزرے گا, درجات طویل ہوں گے, اس کے درجات میں اور قرب حاصل ہوگا. بہرحال وہ ایک بہت بڑا ایک اہم عنوان ہے, ظاہر ہے کہ رؤیت, تعبیر رؤیہ جو ہے, بس اتنا ہے کہ تعبیر رؤیہ یعنی خوابوں کی تعبیر جو ہے, جس طرح خوابوں کو سمجھنا وہ بھی ایک کام ہے, اور اسی طرح خوابوں کی یعنی اس لیے کہ بسا اوقات وہ خیالی ہوتا ہے, کبھی وہ ملکی ہوتا ہے, لیکن اس سے زیادہ مشکل ہے خوابوں کی تعبیر. دیکھنے والے نے تو دیکھ لیا, لیکن تعبیر کا فن جو ہے وہ ایک مشکل فن ہے, اور اس کے لیے علوم ظاہرہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کو قرآن کریم کی آیات, اس میں جو اشارات ملتے ہیں کچھ, ان کا بھی ظاہری نصوص کا بھی علم ہو, احادیث کا علم ہو, اور ہمارے جو اسلاف نے جو تعبیریں دی ہیں اس کا علم ہو. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ظاہری علوم ظاہرہ کہلاتے ہیں نا, کہ اچھا مثلا جو کچھ اب تک ہمارے سامنے ہے اس سلسلے میں اس کا کچھ نہ کچھ انسان کے سامنے علم ہونا چاہیے. قرآن و حدیث تو بنیادی, لیکن ساتھ ساتھ پھر معبرین نے جو کچھ اصول بتائے ہیں اور جو تعبیریں دی ہیں اس کا علم ہو. اور اس کے ساتھ بہت سی مرتبہ تعبیر رؤیہ میں جو ضرورت ہوتی ہے, جیسے ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تعبیر رؤیہ کا کشف سے بہت گہرا تعلق ہے, کہ بہت سے خواب وہ ہوتے ہیں کہ جس کو کشف سے مناسبت ہے تو وہ خواب کی تعبیر میں بھی اس کو مہارت ہوگی، اس لیے کہ بسا اوقات وہ غیبی چیزیں ہوتی ہیں، چونکہ خواب میں تو غیبی چیزیں ہوتی ہیں، تو جس کو امور کشفیہ سے تعلق ہوتا ہے وہ تعبیر الرؤیہ میں اس کو ذرا زیادہ سہولت رہتی ہے، وہ ایک انسان کی مناسبت ہوتی ہے، اس کا تعلق کسی خاص ایسا نہیں ہے کہ بزرگی سے خاص تعلق ہو، یہ ایک یعنی ایک مناسبت ہوتی ہے بعضوں کو، تو بہرحال یعنی دونوں چیزیں ہیں، بہت سے خواب وہ ہوتے ہیں جو انسان علوم ظاہرہ کی بنیاد پر تعبیر دے سکتا ہے اس کی، لیکن بعض خواب وہ ہوتے ہیں جس کا تعلق یہ ظاہر سے نہیں ہوتا، اس کی کچھ اور گہرائی ہوتی ہے اس کے پیچھے، تو وہ امور کشفیہ سے تعلق ہوتا ہے ان کا۔ باب ما جاء فی رؤیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام۔ تو بہرحال ایک بات جو میں نے کہا تھا بعد میں اس پر بات کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی خواب میں دیکھے، یعنی خواب میں کسی شخص کو دیکھا اور خیال یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو یہاں پر چند ابحاث ہیں، بس ایک دو باتیں کر کے آگے چلتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حلیے کے موافق دیکھنا ضروری ہے جو آپ کا منقول ہے کتابوں میں، یا اس کے خلاف بھی دیکھا تو وہ خواب میں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں؟ بہت سے علماء کی رائے تو یہ ہے کہ اسی کے موافق ہونا چاہیے جیسے کتابوں میں لکھا ہے، اگر اس کے موافق ہے تو پھر یہ سچا خواب ہے اور یہ ہے گویا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا، لیکن اگر کسی نے اس حلیے کے خلاف دیکھا، کسی اور بزرگ کی شکل میں دیکھا یا کسی غیر بزرگ کی شکل میں دیکھا، تو یہ گویا کہ یعنی بہت سے علماء کے لحاظ سے یہ گویا کہ یہ معتبر نہیں سمجھا جائے گا، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا نہیں سمجھا جائے گا، لیکن ہمارے مشائخ بہت سے اس کے قائل ہیں، اس کو دونوں طرف بہت سے مشائخ ہی کہہ سکتے ہیں، اس طرف بھی ہیں اس طرف بھی ہیں، اب بعض لوگ ان طرف کہتے ہیں جمہور ہیں، بعض کہتے ہیں اس طرف جمہور ہیں، ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا ذوق تو یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا تو جس شکل میں بھی دیکھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا، بہرحال دیکھنے والے کا قصور ہوگا وہ، کہ جیسے انسان اگر سرخ رنگ کے چشمے پہن لیتا ہے تو ہر چیز سرخ نظر آتی ہے، تو انسان پر بسا اوقات بعض اعمال کا اثر ہوتا ہے، اس کی وجہ سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والے کے فہم یا اس کی کچھ سمجھ، اس کی کسی بات کی تنبیہ، ان چیزوں کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر یعنی جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں میں ذرا اونچے معلوم ہوتے تھے، تو یعنی مجمع میں ہوتے تھے، حالانکہ اور لوگ بھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لمبے قد کے نہیں تھے لیکن اونچے معلوم ہوتے تھے، معجزہ ہے یعنی گویا اعزاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اونچا ہونا بھی ایک اعزاز کی چیز ہے، تو اگر کوئی دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد بہت چھوٹا ہے تو گویا کہ اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید احترام اور عظمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، شاید اس کے قلب میں احترام کم ہو جس کی وجہ سے اس طرح دیکھا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا احترام کم کیا ہو جس کی وجہ سے تو مزید سنتوں کا احترام دل میں مزید پیدا کرے، یعنی ایک مثال ہے، تو اس طرح کی یعنی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، خواب میں یہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن کسی اور بزرگ کی شکل میں، تو وہ صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا، لیکن بزرگ کی شکل میں دیکھا گویا کہ یہ دکھایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے یا علوم نبوت تک پہنچنے کے لیے یہ بزرگ تمہارے لیے ذریعہ بن جائیں گے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ بہرحال تو ہم تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ والے ذوق کو لیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، یعنی خواب میں دیکھنے والے کو یہ خیال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، شکل و صورت جو بھی دیکھی ہو وہ دیکھنے والے کا قصور ہو سکتا ہے۔ یہ تو خیر یہ مسئلہ تھا۔ اب ایک اور سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب انسان خواب میں دیکھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیا واقعی آپ کو دیکھتا ہے یا آپ کی گویا کہ صورت مثالیہ کو دیکھتا ہے، آپ کا عکس دیکھتا ہے؟ اس کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کیا اس کے دیکھنے والے کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حجابات ہٹا دیے گئے ہیں کہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یا یہ ہے کہ اس کو اس طرح جیسے علماء نے اس کی مثال دی کہ جیسے آئینہ رکھا ہوا ہو سامنے، مرر ہو، آئینہ رکھا ہوا ہو اور وہاں سے اس آئینے میں کوئی دوسرا شخص دیکھے، تو آئینے میں دیکھنے کی طرح ہے یا براہ راست دیکھنے کی طرح ہے، صورت مثالیہ ہوتی ہے یا حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جاتا ہے؟ دونوں طرح ہوتا ہے، بعضوں کے لیے براہ راست ملاقات ہے، آمنے سامنے بات چیت ہے، بعضوں کے لیے گویا ایک اس کی شبیہ اور مثل گویا کہ عکس دکھایا جاتا ہے، اسی وجہ سے جن کو عکس دکھایا جاتا ہے تو وہ عکس میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اچھا شکل تھوڑی سی کچھ اور دیکھی، یا کسی اور کی شکل میں دیکھا، یا کچھ اور، یعنی کچھ بھی جو اصل حلیہ سے تھوڑا سا مختلف ہو اس میں دیکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عکس دیکھا تھا، حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. بعضوں کو دونوں طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں، کبھی ایک دیکھ لیا کبھی دوسرا دیکھ لیا اور دونوں طرح کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. بہرحال دونوں ہو سکتا ہے، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے. ہمارے حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تعبیر الرؤیا میں تو ان کو بڑی مہارت تھی، اور ان کے مکتوبات میں ایک پوری جلد ہی جلد بھی اس سے متعلق ہے، اور ان کو یعنی اس سے بڑی مناسبت تھی تعبیر الرؤیا سے. لیکن پھر بھی کوئی کبھی قریب کے لوگوں میں کبھی کوئی خواب کہتا میں نے خواب دیکھا ہے، سوتے کیوں اتنے زیادہ، زیادہ سویا نہ کرو خاموخہ زیادہ خواب دیکھتے ہو، یعنی ویسے ایک مزاحی جملہ، لیکن حقیقت بھی ہے کہ بہت زیادہ خوابوں کے پیچھے پڑھنا بھی مناسب نہیں ہے. ہاں لیکن بہت سے خواب حقیقت بھی ہوتے ہیں اور اس میں صداقت ہوتی ہے. بسند المتصل منا للامام ابي عيسى محمد بن عيسى بن ثوره الترمذي رحمه الله تعالى ومتعنا بفيوضه وعلومه امين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا يتمثل بي. جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. دیکھو رآنی مجھے دیکھا، دونوں رائے ہیں. مجھے دیکھا یعنی حلیے کے لحاظ سے جو تم نے پڑھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ، اس میں دیکھا. مجھے دیکھا تو مطلب ہے کہ اس حلیے میں دیکھا تو مجھے دیکھا، جو ان کی رائے وہ ہے. بعض فرماتے ہیں رآنی حلیے کے لحاظ سے نہیں، خیال کے لحاظ سے. خواب میں تو انسان یہ دیکھتا ہے، میرے خیال میں خواب میں مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ فلاں شخص ہے، تو خیال کے لحاظ سے. تو اس میں دونوں احتمال ہیں. من رآنی فی المنامی فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ شیطان میرے مثل میں میری شبیہ میں نہیں آ سکتا، یا شیطان یہ خیال نہیں دلا سکتا خواب میں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حالانکہ وہ شیطان ہوں. بھی قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتصور أو قال لا يتشبه بي. وهي مفهومة في شريعة رواية به. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خلف بن خليفة عن أبي مالك النسائي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. قال ابو عیسیٰ ابو مالک ان هذا هو سعد بن طارق بن اشیم وطارق بن اشیم هو من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث وسمعت علی بن حجر یقول قال خلف بن خلیفہ. یہ پیچھے روایت میں تھے خلف بن خلیفہ، وہ فرماتے ہیں رأیت عمر بن حریث رضی اللہ عنہ صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا غلام صغیر. خلف بن خلیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، میں بچہ تھا اس وقت. یہ خلف ابن خلیفہ تو یہ فرماتے ہیں، اور وہ ان سے حدیث نقل بھی کرتے ہیں. کن سے؟ عمر بن حریث رضی اللہ عنہ سے. ایک ضمنی بات ہے لیکن ذہن میں رکھنے کی ہے کہ یہ خود فرماتے ہیں کہ میں عمر بن حریث سے ملا ہوں اور میں بچپن میں ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور بعض روایتیں بھی نقل کرتے ہیں. لیکن ہمارے بڑے بڑے محدثین سفیان ابن عینہ وغیرہ حضرات وہ کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ ملے ہوں خلف ابن خلیفہ، اس لیے کہ یہ خلف ابن خلیفہ ان کی وفات ہے، ان کی ولادت ہے تقریباً 90 میں، 90 ہجری میں، بہت شروع دور کے تابعین کے دور ہے، تو 90 ہجری میں ان کی ولادت ہے تقریباً. اور عمر ابن حریث رضی اللہ عنہ کی وفات ہے، ان کی وفات ہے 85 میں، تو ظاہر ہے ولادت سے، ان کی ولادت سے 5 سال پہلے ان کی وفات ہے، تو جوڑ کی کوئی شکل ہی نہیں ہو سکتی ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو یعنی ہم تھوڑا بہت تو تاریخ میں غلطی ہو جائے، 1-2 سال کا ہو جاتا ہے، لیکن 5 سال وہ بھی ولادت، تو ظاہر ہے بچپن پیدا ہونے کے 2-3 سال کے بعد ملاقات ہو. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی جوڑ کی شکل نہیں ہو سکتی. ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے، نہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط فہمی ہو گئی ہے. انہوں نے عمر بن حریث کے بیٹے سے ملاقات کی ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے والد سے ملاقات کی ہے، یہاں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے. بھی قال حدثنا قتيبة وابن سعيد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عاصم بن كليب قال حدثني ابي انه سمع ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فان الشيطان لا يتمثلني. قال ابي فحدثت به ابن عباس رضی اللہ عنہ، عاصم بن کلیب فرماتے ہیں، عاصم بن کلیب اپنے والد کلیب سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی، تو عاصم بن کلیب فرماتے ہیں میرے والد کلیب نے مجھ سے فرمایا، فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأیته، میں نے یہ حدیث ابن عباس کے سامنے بیان کی اور میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ کہا کہ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ان کو کلیب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور فذکرت الحسن ابن علی، میں نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کا تذکرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا حسن بن علی کی شکل میں تھے، تو فقلت شبہته بھی، مجھے حسن بن علی کا تذکرہ میرے ذہن میں آیا تو میں نے ان کے ساتھ تشبیہ دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرح لگ رہے تھے، فقال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہ کان یشبہہ، کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھی، یعنی شرح نے لکھا ہے کہ چہرہ اور اوپر کا جو حصہ ہے وہ حسن رضی اللہ عنہ کے زیادہ مشابہ تھا اور نچلا حصہ پیروں وغیرہ کا وہ حسین رضی اللہ عنہ کے زیادہ مشابہ تھا، اللہ اعلم. بھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابی عدی و محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن ابی جمیلۃ عن یزید الفارسی وکان یکتب المصاحف، یزید الفارسی رحمۃ اللہ علیہ یہ مصحف لکھا کرتے تھے، قرآن لکھا کرتے تھے، اس زمانے میں ظاہر پرنٹنگ تو نہیں ہوتی تھی تو یہ ہاتھ سے لکھ لکھ کے یعنی عام لوگوں میں دیا کرتے تھے، وکان یکتب المصاحف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فقلت لابن عباس رضي الله عنهما إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، ابن عباس رضي الله عنهما کے زمانے میں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، کون؟ یزید الفارسی فرماتے ہیں، تو میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس بات کا ذکر کیا، تذکرہ کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول ان الشیطان لا یستطیع ان یتشبہ بی فمن رآنی فی النوم فقد رآنی، وہ حدیث بیان فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کرتے تھے کہ شیطان کبھی میری شکل میں متمثل نہیں ہو سکتا، تو جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو مجھے ہی دیکھا، پھر ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ حدیث نقل کر کے فرمایا هل تستطيع ان تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم، جن کو خواب میں دیکھا تھا تم نے جو شکل و صورت کے جو شخص دیکھے تھے ان کی کچھ صفات بیان کر سکتے ہو کیسے تھے، یزید الفارسی نے فرمایا ہاں مجھے خوب شکل یاد ہے، قال نعم ہاں اچھی طرح، انعت لک رجلا بین الرجلین، میں آپ کے سامنے صفات اس طرح بیان کرتا ہوں کہ وہ ایسے شخص تھے کہ ایسے شخص جو دونوں کے درمیان یعنی معتدل جسم کے، نہ بہت لمبے نہ بہت ٹھنگنے، اس کو فرما دیا رجلا بین الرجلین، معتدل قد و قامت کے تھے، جسمہ و لحمہ جسم گوشت وغیرہ ہر اعتبار سے یعنی لمبائی چوڑائی ہر لحاظ سے یعنی معتدل جسم والے تھے، اسمرا الى البیاض گندمی رنگ لیکن سفیدی مائل، اکحل العینین آنکھیں سرمیلی تھیں، حسن الضحکی بہترین مسکراتا ہوا چہرہ، جیسے دانت آپ جب مسکراتے تھے تو آپ کے آگے کے دانت چمکتے ہوئے نظر آتے تھے، تو حسن الضحکی، جمیل دوائر الوجہ چہرے کے گولائی بہت خوبصورتی کے ساتھ یعنی موٹاپے کے ساتھ گولائی نہیں لیکن تھوڑی سی گولائی کے ساتھ چہرہ تھا، جمیلہ دوائر الوجہ، قد ملأت لحیته ما بین هذه الى هذه، اور آپ کی داڑھی هذه کان، ایک کان سے دوسرے کان تک داڑھی جو تھی وہ کان سے کان تک یعنی کیونکہ داڑھی سیدھی نیچے کی طرف نہیں گھنی تو گولائی کے ساتھ تھی، تو اطراف میں بھی یعنی گویا کان سے کان تک یعنی یہاں سے دبی ہوئی بازوں کے ہوتے ہیں اطراف میں نہیں ہوتی، تو اطراف میں بھی ڈاری تھی تو کان سے کان تک پورے چہرے کو گویا ڈاری نے بھر دیا تھا، اور قد ملأت نحرہ اور سینے کے اوپر والے حصے میں بھی ڈاری نے بھر دیا تھا، ڈاری نے سینے کے اوپر والے حصے کو بھر دیا تھا، قد ملأت نحرہ سینے سے مراد ہوئی سینے کے اوپر والا حصہ، قال عوف، عوف جو ناراوی ہیں کس سے نقل کرتے ہیں یزید الفارسی سے خواب دیکھنے والے سے، تو عوف فرماتے ہیں ولا ادری ما کان مع هذا النعت، مجھے نہیں معلوم کہ ان صفات کے ساتھ یزید الفارسی نے اور کون کون سی صفات بیان فرمائیں، مجھے اور تفصیل یاد نہیں ہے لیکن اتنا تو یاد ہے، بہرحال یہ سننے کے بعد ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ خواب سنا، فقال ابن عباس رضی اللہ عنہما لو رأیته فی الیقظۃ ما استطعت ان تنعته فوق هذا، اگر بیداری میں بھی دیکھ لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات ان سے زیادہ کیا بیان کرتے، یہ گویا دیکھنے والا میں جو میں نے جو دیکھا ہے میں بھی اس سے زیادہ نہیں بیان کر سکتا، یہ پورے صفات ہم نے بیان کر دیے. قال ابو عیسیٰ و یزید الفارسی هو یزید ابن هرمزہ وهو اقدم من یزید الرقاشی. یہاں بس ایک راویوں کی بحث کر رہے ہیں کہ یزید دو ہیں، یزید الفارسی یزید الرقاشی دو الگ الگ شخص ہیں، امام ترمذی ان کا ذکر فرما رہے ہیں. وهو اقدم من یزید الرقاشی وروى یزید الفارسی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما احادیث ویزید الرقاشی لم یدرک ابن عباس رضی اللہ عنہما وهو یزید ابن ابان الرقاشی وهو یروی عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ. تو یزید الرقاشی کی تو ابن عباس سے ملاقات بھی نہیں ہے، انس رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہے. ویزید الفارسی ویزید الرقاشی کلاهما من اهل البصرہ دونوں بصری ہیں. وعوف ابن ابی جمیلہ جو ان سے نقل کرنے والے ہیں، عوف ابن ابی جمیلہ هو عوف العربی حدثنا ابو داود سليمان بن سلم البلقي قال حدثنا النضر بن شمير قال قال عوف العربي انا اكبر من قتاده قال حدثنا عبد الله بن ابي قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب بن الزهري عن عمه قال قال ابو سلمة قال ابو قتاده رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآنی یعنی فی النوم فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا یعنی خواب میں تو اس نے حق ہی دیکھا. بھی قال حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن قال اخبرنا معل بن اسد قال حدثنا عبدالعزیز بن المختاری قال حدثنا ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتخیل بی. یہ تو وہی پیچھے والی روایات کا جو مضمون تھا وہی آ گیا. قال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ورؤی المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. مؤمن کا خواب نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے. اس کی بعض علماء نے بہت تشریحات کی اور بعض علماء نے تشریحات دوسروں کی نقل کرنے کے بعد خلاصہ یہ نکالا کہ ہم اس علم کو چونکہ رؤی المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة نبوت کے اجزاء، ہم جب نبوت ہی کی حقیقت نہیں جانتے، نبوت کے علوم کو نہیں جانتے تو اس کے اجزاء کو ہم کیا جانیں، جب اجزاء کو نہیں جانتے تو پھر اس کو ہم کیسے اس کی تفصیل بیان کریں کہ اس کے کیا معنی ہے. اس روایت سے آپ صلی اللہ علیہ جسے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کا مفہوم ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہی کہ خواب بھی ایک بہت اونچی چیز ہے. نبوت تو خیر بہت ہی اونچی چیز ہے، اگر اس کے 46 اجزاء کرو تو اس میں سے ایک جز خواب بھی ہے. بہرحال اتنی تاکید بتا دی اس حدیث سے کہ خواب بھی ایک اونچی چیز ہے، اور جس طرح وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا لیکن سچے خوابوں کا سلسلہ باقی ہے. بہت سی مرتبہ اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے سے کوئی چیز بتا دیتے ہیں، نام تو نہیں لیتا لیکن ایک بس ذہن میں آ گیا ابھی اس لیے بتا رہا ہوں. ایک بزرگ ہیں ہمارے، تو ان کے پیچھے بہت سے یعنی چونکہ وہ دینی لحاظ سے بعض ایسے کام کر رہے ہیں جو واقعتاً اہل اسلام کے لیے مفید ہیں، تو ان کے پیچھے بہت سی سازشیں بھی چلتی رہتی ہیں. ایک مرتبہ وہ کسی جگہ سفر میں تھے، ان کے اس طرح کے نام لوں گا تو پھر ذرا بات لمبی ہو جائے گی اس لیے میں نام نہیں لیتا، سب جانتے ہیں. لیکن بہرحال وہ کسی جگہ سفر میں تھے تو ان کو ہوٹل میں ٹھہرایا گیا. وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، مجھے پورا واقعہ اچھی طرح ذہن میں نہیں ہے، خواب میں دیکھا کہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے تو نہیں کھولنا. پریشان ہو کے اٹھا، کوئی نہیں دروازے پہ، کچھ بھی نہیں. پھر واپس اس طرح میں نے خواب میں دیکھا، مجھے پورا واقعہ یاد نہیں لیکن اس طرح کا واقعہ ہے جو انہوں نے کسی سے بیان کیا تھا اور میں یعنی شاید ایک دو واسطوں سے میں نے یہ سنا ہے. تو لیکن ایسا ہوتا ہے، اب وہ سچ ہو نہ ہو لیکن بہرحال ایسا ہوتا ہے. شاید ایک ہی رات میں انہوں نے دو تین مرتبہ شاید یہ خواب دیکھا. پھر ہوا یہ کہ واقعی تو کچھ دیر کے بعد دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں کوئی، اور یہ اندر سے کھول ہی نہیں رہے، نہیں کھول رہے. صبح اٹھے تو کچھ بھی نہیں تھا باہر، بہرحال تو دروازہ انہوں نے کھولا نہیں، اسے کہ خواب دیکھ چکے تھے تو ان کو یہ تھا کہ نہیں واقعی نہیں کھولنا چاہیے، خواب میں جو ہے وہ کچھ مجھے سبق دیا گیا ہے. صبح کسی نے بتایا کہ آپ کے کمرے کے باہر کچھ میڈیا والے اور خبروں والے یہ سب جمع تھے، ویڈیو وغیرہ لے کر، اور کچھ خواتین بھی اپنے ساتھ وہ لائے ہوئے تھے، کچھ خواتین بھی تھے ان کی. بہرحال پتہ یہ چلا کہ کچھ سازش ایسی تھی کہ یہ دروازہ کھولیں تو ایک دو خواتین کو اندر بھیج دیا جائے اور میڈیا والے آ جائیں کہ دیکھو ہوٹل کے کمرے میں یہ کسی خاتون کے ساتھ نامحرم کے ساتھ یہ وقت گزار رہے ہیں. یہ اس طرح کی چیزیں کبھی ہوتی ہیں. اب دیکھو وحی کا سلسلہ تو نہیں ہے لیکن خواب کے ذریعے سے ان کو تنبیہ کر دی گئی کہ دیکھو تمہیں یہ کام، یہ دروازہ نہیں کھولنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما لی. دیکھو ہر اب ظاہر ہے کہ یقینی نہیں ہوتا، بعضوں کے لیے وہ سچ ثابت ہوتا ہے، ہر شخص, لیکن وہ ظاہر ہے کہ ہم اس کو کوئی یقینی تو نہیں کہہ سکتے, لیکن اس طرح کے بھی بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہیں ہو جاتی ہیں. باقی 46 اجزاء کے جو یعنی مختلف معنی ہیں, اس میں سے ایک معنی جو یعنی اس پر بھی اصل میں اشکالات سب پر ہو سکتے ہیں, لیکن جو بعضوں نے اچھے معنی اس کے بیان کیے کہ نبوت کا جو زمانہ تھا وہ 23 سال تھا, اور 23 سال کے زمانے کو اگر 6-6 مہینوں میں تقسیم کریں ہر سال کو دو حصوں میں تو وہ 46 بن جاتے ہیں, 46 بن جاتے ہیں. اور 6 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سچے خوابوں کا سلسلہ رہا تھا, تو وہ 6 مہینے سچے خواب کا سلسلہ اس لحاظ سے 46 میں سے ایک حصہ بن گیا, 46واں جز بن جاتا ہے اس اعتبار سے. بہرحال یعنی جو بھی معنی ہو, اتنا تو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خواب مؤمن کے لیے ایک بہت اچھی چیز رکھی ہے. اچھے خواب ہیں اور سچے خواب ہیں تو اس کے ذریعے سے بہت سی چیزیں انسان کو معلوم ہو جاتی ہیں, تسلی ہو جاتی ہے اور خوشی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اخیری دور میں مؤمن کے خواب سچے ہوا کریں گے, یعنی اس میں صداقت زیادہ ہوا کرے گی. یہاں تک ایسا سمجھ لیں کہ یہ کتاب جو ہے, یہاں تک جو ہے رؤیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام والا باب بھی ختم ہو گیا, کتاب بھی تقریباً ختم ہو گئی. لیکن کتاب کے بعد یعنی اب گویا کہ دو باتیں اخیر میں, دو حدیث کے طور پر جو آگے باتیں آ رہی ہیں وہ حدیث نہیں, یعنی اس کو ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ارشاد نہیں ہے, بلکہ دو بزرگوں کا کلام ہے, اس پر کتاب کو ختم کر رہے ہیں. گویا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ختم ہونے کے بعد اب اخیر میں دو نصیحتیں کر رہے ہیں. یہ دو باتیں گویا دو بزرگوں کا کلام نقل کر کے دو نصیحتیں کر رہے ہیں. کتاب تو پوری ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کا جو عنوان تھا وہ مکمل ہو گیا, دو نصیحتیں آگے ہیں. بہ قال حدثنا محمد بن علی قال قال سمعت ابی یقول قال عبد اللہ بن المبارک رحمہ اللہ تعالی اذا ابتلیت بالقضاء فعلیک بالاثر. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استاد اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد, عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذا ابتلیت بالقضاء, جب کبھی تمہیں واسطہ پڑے فیصلہ کرنے سے, قاضی تمہیں بنا دیا جائے, اگر تمہیں قضا کرنا پڑے, فیصلہ کرنا پڑے قاضی ہونے کی حیثیت سے, یا کبھی تمہیں کہا چاہتی کہ اس معاملے میں تمہیں فیصلہ کرنا ہے, کبھی تمہیں قاضی بنا دیا جائے یا فیصلہ کرنے کی نوبت تمہیں آ جائے, فعلیک بالاثر, تو یاد رکھنا کہ عقل کی بنیاد پر نہیں بلکہ نقل پر بنیاد رکھنا. علیک بالاثر, اثر منقول چیز ہے. یہ گویا عبداللہ بن مبارک کے کلام میں ایک عمومی, اگرچہ قضا کی بات کر رہے ہیں لیکن فیصلہ کبھی دو شخصوں کے جھگڑے میں ہوتا ہے, کبھی شریعت کے حکم میں کہ جائز ہے ناجائز ہے. بہرحال تم سے جب کوئی یعنی تم سے کسی بارے میں رائے طلب کی جائے تو اس میں بنیاد رکھو نقل پر, نہ کہ عقل پر. یہ گویا کہ ایک اہم اصول امام ترمذی میں بتا رہے ہیں کہ دین کا مدار نقل پر ہے, عقل پر نہیں ہے. یہ گویا کہ اصول خلاصے کے طور پر, یہ ایک نصیحت امام ترمذی ہمیں اس کے ذریعے سے فرما رہے ہیں کہ دین کا مدار نقل پر ہے, عقل پر نہیں ہے. اور اس کو خاص اس باب سے بھی ہم متعلق کر سکتے ہیں, اگرچہ عام ہے, ابن عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا کلام عام ہے اور نصیحت عام ہے, لیکن اس کو خاص اس حصے کے ساتھ بھی ہم جوڑ سکتے ہیں اس باب کے ساتھ, کہ تعبیر رؤیہ جو ہے اس بارے میں بھی جب تم سے کوئی تعبیر مانگنے آئے تو اپنی عقل کی بنیاد پر صرف فیصلہ نہ کر دینا, بلکہ علیک بالاثر منقول جو کلام ہے قرآن میں, حدیث میں اور ہمارے اسلاف سے جو تعبیر منقول ہے ان کو سامنے رکھ کر تعبیر کرنا, ایسے تعبیر نہ بتا دینا علیک بالاثر. تو اس کو خاص اس عنوان سے بھی جوڑ سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے وہ خاص اس عنوان کے ساتھ ہے نہیں, یہ تو مطلق ہے ہر دینی امر میں, اور اس میں تعبیر رؤیہ بھی داخل ہے. دوسری نصیحت, بھی قال حدثنا محمد بن علی قال حدثنا النضر قال اخبرنا ابن عون عن ابن سیرین قال هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ, محمد ابن سیرین محدث بھی بہت بڑے, تابعین میں بھی ان کا بہت اونچا مقام, بزرگوں میں بہت اونچے سمجھے جاتے ہیں, تعبیر رؤیہ میں ان کا بہت اونچا مقام ہے. ہر فن میں گویا یعنی دینی علوم میں سے یہ جو اہم امور ہیں ان میں ان کو امامت کا درجہ سمجھا جاتا ہے ان کے لیے. ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کا جو علم ہے اور جو بھی دینی علوم ہیں یہ سب کے سب دین سمجھا جاتا ہے, یہ سب دین ہیں. تو اس لیے فانظروا عمن تأخذون دینکم, اس لیے غور کر لیا کرو کہ تم دین کس سے سیکھ رہے ہو, کس سے حاصل کر رہے ہو. یہ گویا کہ اب دونوں نصیحتوں کو اگر ہم جوڑیں تو پہلی نصیحت کا حاصل کیا ہے کہ دین کا مدار نقل پر ہے, عقل پر نہیں ہے. اور دوسری نصیحت کا بھی اسی سے جوڑ ہے کہ جب نقل پر مدار ہے تو نقل کس کی ہونی چاہیے؟ کسی دیندار شخص کی نقل ہونی چاہیے، غیر دیندار اور غیر معتبر شخص کی نقل نہ ہو. یہ دونوں باتیں گویا جڑی ہوئی ہیں کہ دین کا مدار ہے نقل پر، اور نقل کس کی ہو؟ کسی معتبر شخص کی ہو، دیندار شخص کی ہو. یہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کا فن، یہ دین ہے. حدیث کا فن ہو یا علوم دینیہ مطلق علی الاطلاق، یا تعبیر رؤیہ ہو، یا کوئی بھی چیز ہو، یہ سب کے سب دین ہی کا حصہ ہے. فانظروا عمن تأخذون دینکم، تو غور کر لو کہ اپنی دین تم کس سے حاصل کرتے ہو. یہ جو ایک پرانی بات بھی ہے اور آج کل بھی بہت زیادہ اس پہ ہر زمانے میں اس پر یعنی شور ہوتا رہا اور لوگ اس کا نعرہ گویا لگاتے رہے کہ انظروا الی ما قال ولا تنظروا الی من قال، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے. یہ ہے نا کہ دیکھو کہ دیکھو صحیح بات کہہ رہا ہے، چاہے وہ غیر مسلم ہے جو بھی ہے، یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے اس کو نہ دیکھو. یہ ابن سیرین فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. وہ بات صحیح ہے، وہ غلط نہیں ہے، وہ بات بھی صحیح ہے کہ یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے. اس لیے کہ ہمارے نصیحت کی اگر کوئی بات ہے تو ہم یعنی کسی شخص سے بھی نصیحت حاصل کر لیں، لیکن یہ جو قاعدہ، یہ اس کو قاعدہ کلیہ کے طور پر لینا کہ یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، بات صحیح ہے لیکن اس شخص کے لیے ہے جو صحیح اور غلط میں فرق پہچان سکتا ہو، صحیح اور غلط میں فرق پہچان سکتا ہو. اس کی کچھ تفصیل وہاں پر آتی ہے تفسیر میں، مفسرین بھی اس کو لکھتے ہیں. جب تورات کا ذکر آتا ہے قرآن کریم میں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے کہ موسیٰ الکتاب بصائر للناس، وہ موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، تورات کے بارے میں کیا فرمایا؟ بصائر للناس وہدن ورحمتن، بصارت بصیرت کا ذریعہ بھی ہے، بصائر للناس وہ بصیرت کا ذریعہ بھی ہے، اور ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. تو وہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات پڑھنے لگے تو آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا. شروع دور تھا، ابھی تک اسلامی احکام واضح نہیں ہوئے تھے، اور اس وقت اگر یہ تورات وغیرہ سے استفادہ کرنے لگتے تو صحیح عورت کے غلط کی پہچان نہ ہو سکتی. بہرحال وہاں پر اس کی تفسیر آتی ہے. یہاں پر تو ہمیں امام ترمذی جو سبق دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھو دینی باتوں میں ایک تو ایک مدار نقل پر ہے، عقل پر نہیں ہے، اور دوسرا ہے کہ نقل کسی دیندار شخص کی ہونی چاہیے، غیر دیندار شخص سے نقل نہیں، بلکہ معتبر اور دیندار شخص سے نقل لو. اور انسان ویسے بھی جب کوئی چیز سیکھتا ہے، چاہے صحیح بات سیکھی، صحیح بات ہی سیکھی، لیکن جس سے سیکھتا ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے، اس کے قلب کا، اس کے عمل کا اثر ہوتا ہے، بلکہ جس کی کتاب سے سیکھتا ہے اس کی کتاب کا بھی اثر ہوتا ہے. ہر ایک کو تو نہیں محسوس ہوتا، ہمیں بہت سی چیزیں محسوس نہیں ہوتیں، لیکن یعنی جن حضرات جو اللہ تعالیٰ جن کو دل دیتا ہے، دل میں نورانیت دیتا ہے، تو ان کا تو یہی ہوتا ہے کہ جب کسی اہل باطل کی کتاب پڑھتے ہیں تو دل پر ایک ظلمت محسوس ہوتی ہے، ایک اثر محسوس ہوتا ہے. بعضوں کو یعنی ویسے محسوس ہو جاتا ہے، بعضوں کو خواب وغیرہ کے ذریعے سے تنبیہ ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اس میں ایک ظلمت اور یعنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں، چاہے اس نے لکھے کسی زمانے میں لکھے تھے، لیکن اس کے الفاظ میں ابھی تک وہ اثر باقی ہے. اور دیکھ لو فضائل اعمال کہاں لکھی تھی، وہ کبھی جانا ہو، رائے پور جانا ہو تو جا کر دیکھو وہاں تک کہ راستے، اس زمانے میں تو راستے بالکل ہی کچے تھے، ابھی تو پھر بھی راستے ہم گاڑی میں چلے جاتے ہیں آسانی سے، لیکن وہی پرانے طرز کا ایک پرانی چھوٹا سا بنا ہوا مکان کی طرح ایک بس چھوٹا سا نیچے سا حجرہ ہے، بتایا کہ اچھا یہاں شیخ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر، رائے پور میں جب جایا کرتے تھے وہاں، یہاں بیٹھ کر فضائل اعمال لکھا کرتے تھے. ایک تو کچا گھر سہارنپور میں بھی، لیکن رائے پور میں بھی وہاں پر ایک جگہ ہے، شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں قیام فرماتے تھے، کبھی کچھ عرصے کے لیے قیام فرماتے تھے حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، تو یعنی کبھی کبھی ہوتا تھا کچھ عرصے کے جانا ہوتا تھا، تو ایک جگہ تھی شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے، فرمایا وہاں دکھایا تھا انہوں نے باقاعدہ کہ یہاں شیخ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ کر جب فضائل اعمال لکھا کرتے تھے تو کبھی یہاں بیٹھ کر بھی لکھتے تھے. تو سہارنپور میں تو خیر اپنی جگہ ہے، لیکن رائے پور میں بھی تو وہاں لکھی تھی. کیا پتہ تھا کہ پوری دنیا میں اتنی پھیلے گی کہ ہر جگہ دنیا کے ہر حصے میں وہ کتاب پڑھی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ قبولیت عطا فرمائی. وہی لکھنے والے کے اخلاص کا اور ان کے عند اللہ جو مقام ہے اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے اس کو قبولیت عطا فرماتے ہیں. اس کو کہتے ہیں، اگرچہ وہ بھی قاعدہ کلیہ نہیں، کل رات کو اس کا تذکرہ آیا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا، ما کان للہ یبقا، جو کام اللہ کے لیے کیا جاتا ہے وہ باقی رہتا ہے. جیسے قرآن میں ہے ویبقا وجہ ربک، اللہ کی ذات جب باقی رہے گی تو اللہ کی ذات کے لیے کوئی عمل کیا جاتا ہے وہی باقی رہتا ہے. تعلم دیوبند کیسا باقی ہے نا، کہ انار کا ایک درخت تھا، اس کے نیچے سے اس کی تعلیم شروع ہوئی، لیکن ما کان للہ یبقا، جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اس کا سلسلہ خوب پھلتا پھیلتا ہے اور جاری رہتا ہے. اللہ تعالی ہمارے اس پڑھنے کو اور جو کچھ ہم نے اس میں شمولیت کی ہے، اللہ تعالی ہمارے اس حدیث کے برکات بھی اللہ تعالی ہمیں عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے تعلق بھی اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو خالصتاً لوجہ اللہ اللہ تعالی قبول فرما کر ہمیں ان راویوں میں اللہ تعالی نے جو بھی جن کو بھی خاص مقام اللہ تعالی نے دیا ہے، اللہ تعالی ان صحابہ کے ساتھ، ان تابعین کے ساتھ ہمارا بھی حشر فرما دے اپنے فضل و کرم سے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔